أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1978 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 19 سے ہو رہا ہے، 25/19. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ جہنم میں لیڈروں اور ان کے متبعین فالوور کے مکالمات کا ذکر تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آخرت کی جہنم میں جو ہوگا وہ تو وہاں کی بات ہے، اس دنیا کا جہنم وہ ہے کہ غلط معاشرہ کے انجام میں جو تباہی آتی ہے، قرآن کریم نے اسے یہاں کے جہنم سے تعبیر کیا ہے، اور اگر ان مکالمات کو یہاں کے اس جہنم کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس تباہی کے وقت یہ عوام یا فالوور یا متبعین الزام دیتے ہیں اپنے لیڈروں کو کہ ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، اور وہ لیڈر انہیں الزام دیتے ہیں کہ یہ دودھ ہی اس قسم کا زہریلا تھا جس کی وجہ سے اوپر بدائی بھی ایسی ہی آئی، ورنہ کہ وہ ایک دوسرے کو متہون کرتے رہتے ہیں. اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اس میں نہ تنہا وہ لیڈر اس کے ذمہ دار ہیں، نہ تنہا یہ متبعین ان کے ذمہ دار ہیں، متبعین ان کے ذمہ دار ہیں. یہ تو یہ ذمہ داری پورے کے پورے معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس لیے یہ سب اس جہنم کے عذاب میں محفوظ ہیں اور انہیں تو عذاب یہ بھگتنا ہی پڑے گا. اگر یہ پیچھے چلنے والے اس وقت اپنے عقل و ہوش سے کام لیتے اور جذبات کے سیلاب میں نہ بہ جاتے تو ان لیڈروں کے پاس کون سی قوت تھی جس کی بنا پہ یہ آج اس قسم کا جہنم برپا کر سکتے تھے. تو بہرحال آخری بات یہ تھی کہ وہ لیڈر ان کے منہ پہ دے ماریں گے یہ بات کہ الزام ہم پہ دے رہے ہو، قصور تو تمہارا بھی اتنا ہی ہے. قرآن کہتا ہے فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وہ ان عوام یا فالوور سے یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو تمہارے منہ پہ تمہیں یہ جھٹلا رہے ہیں، اس کے بعد اب نہ اس عذاب کا رخ کسی اور طرف مڑ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تخفیف ہو سکتی ہے، نہ تخفیف ہو سکتی ہے، نہ تفریق ہو سکتی ہے، وہ تو سارا معاشرہ ہی اس کے اندر پھر مبتلا ہوتا ہے. اور آگے یہ اس کی وجہ بیان تھی وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے ظلم کا، جیسا کہ میں اس سے پہلے متعدد بار عرض کر چکا ہوں، ہمارے نزدیک تو ظلم کچھ یہ جو بالا دس طبقہ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے ظلم، یہ کمزور طبقہ جو ہے یہ عوام جو ہیں انہیں مظلوم کہا جاتا ہے، انہیں ظالم کہا جاتا ہے. لیکن عربی زبان اور قرآن کریم کے استعمال کی روح سے ظلم کے تو بنیادی معنی ہے کہ جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہی رکھا جائے. تو اگر بالا دست طبقے نے ان عوام کو انسانیت کے مقام سے بھی نیچے رکھا، ان کو کموڈیٹیز اور اجناس قرار دیا کہ جہاں جی چاہے جس بھاؤ جی چاہے انہیں بیچ دیا جائے، یہاں بکیں یہاں بھیج دیا جائے، ایکسپورٹ کرنا ہو وہاں بھیج دیا جائے، تو ان کو بھی تو ان کے مقام انسانیت سے نیچے رکھا اور ان عوام نے انہیں اٹھا کر انسانوں کے مقام سے الوہیت کا درجہ دے دیا، خدائی مقام ان کو دے دیا. ان کے احکام کسی طرح اطاعت کرتے رہے جیسے خدا کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی لیے خدا نے پہلے ان کو کہا ہے کہ تم نے ان کو معبود بنا رکھا تھا اپنا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ورشپ کا تصور ہمارے ہاں ہے وہ تصور نہیں ہے، یہاں تو یہ صورت ہے کہ کس کو کس مقام سے تم اٹھا کے اونچا رکھتے ہو یہ بھی ظلم ہے، اس کے مقام سے نیچے رکھتے ہو یہ بھی ظلم ہے. اور ان بیلنسڈ معاشرہ، غیر متوازن معاشرہ کی بنیادی का बुनियादी नक्श ये होता है कि उसमें कोई चीज या कोई इंसान अपने उस मकाम पे नहीं होता जहां उसे होना चाहिए। ये है जो जुल्म के माने हैं। अब देखिए यहाँ कितनी दिलचस्प चीज है कि कुरान इन फॉलोअर्स को अवाम को जिन्हें हम अपने सलाह में मजलूम का तबका कहते हैं वो इन्हें कहता है कि तुमने भी तो ये जुल्म किया था, इन्हें जिस मकाम पे होना चाहिए था उस मकाम से उठा के खुदावंद की इख्तियारात का मालिक बना दिया। जो कुछ ये कहते रहे सर झुकाकर उसको उसकी हकायत करते चले गए। कभी पूछा नहीं ये कि ये जो चीजें कह रहे हो इनके सही होने की सनद क्या है, कोई मेयार होना चाहिए था, कोई महक कसौटी होनी चाहिए थी जिसको तुम परख के इनसे ये कहते कि ये गलत चीज है, इसकी हकायत नहीं की जा सकती। तुमने भी तो इनको ये मकाम दे रखा था, तो ये कहा है कि अब जो भी किसी को गलत मकाम देगा उसकी बिना पे जो तबाह कुन नतायज निकलेंगे वो तो उसे भुगतने पड़ेंगे। हमारी इस सलाह में जालिम और मजलूम के ये माने नहीं, जालिम के ये माने। इस पर वो वाजह कर रहा है कि जुल्म कहते किसे। अब इन्होंने एतराज ये किया था और जो पहले आ चुका है अभी चार आए थे पहले, वो कहते थे कि ये किस किस्म का रसूल है, हमारी तरह खाता पीता है, बाजारों में जाता है, सौदा सदू खरीदता है, अजीब किस्म का रसूल है। जो रसालत का दावा करे, जो खुदा का रसूल हो, उसे तो आम इंसानों से अलग थलग कोई मखलूक होना चाहिए। ये एतराज था और ये तसव्वुर हर मजहब में है तो वो अपने मजहब के बानी को खाब अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से हूँ या इन लोगों के अपने तदबीर करदा, उन्हें मकाम अलूहियत देते हैं। वो होते तो थे दूसरे इंसानों की तरह इंसान ही, लेकिन वो जो मुरीदा परानंद वाली बात है ना, उनके मरने के बाद इनमें से हर एक को खुदाई इख्तियारात का हामिल बना, उनको माफोकुल फितरत किस्म की एक हयूला बना देते थे, पैकर बना देते थे। और कुरान ने यही आकर बहुत बड़ा इंकलाब था जो कुरान ने बर्पा किया। उसने कहा कि ये पैगाम लाने वाला तुम्हारे जैसा एक इंसान है, इसकी तरफ खुदा की तरफ से ये पैगाम आता है, ये पैगाम तुम तक पहुंचाता है, उस पर अमल करके दिखाता है। ये इसकी रविश इसका उसवा तुम्हारे लिए नमूना बन ही सूरत में सकता है कि ये तुम्हारे जैसा इंसान हो। अगर ये फौकुल फितरत या फौकुल बशर हो और वो कुछ काम करे तो वो तुम्हारे लिए नमूना कैसे हो सकता है। तुम तो हर कदम पे ये कह दोगे कि साहब इसका क्या है, ये तो आम इंसान था थोड़ा है, ये तो खुदा का रसूल ठहरा और हम तो आमी गुनाहगार ठहरे, साहब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। यानी सुन्नत रसूल के इस्तेबाल की इस कदर ताकीद भी और रसूल को फौकुल फितरत और फौकुल बशर मानना भी। अरे फौकुल बशर जो है उसकी तकलीद, उसका इत्तेबा, उसकी रविश के मुताबिक आम इंसान आम बशर चल कैसे सकते हैं। वो अगर मैदान जंग में मुकाबले की फौज को जब शिकस्त, सोच लीजिए कि जब शिकस्त फर्ज करो कि शिकस्त का मकाम आ जाए और कोई हरबा ना हो तो वो कैंकरियों की एक मुट्ठी मारे और वो सारे के सारे अंधे हो जाएं और भाग जाएं, तो सोचिए कि वो हम आप और दूसरे इंसानों के लिए ये रविश रसूल की उसवा कैसे बन सकती है, सुन्नत कैसे बन सकती है, काबिले हिदायत काबिले इत्तबा रविश कैसे हो सकती है। ये वजह है कि कुरान करीम एक एक कदम पे ये कहता चला जाता है कि वो बाबा मौजज़ात तुम तलब करते हो, मौजज़ा रसूल की जिंदगी है, मौजज़ा उसका जो पैगाम है वो फौकुल बशर नहीं हो सकता। उसी की फिर दोबारा तहजीब की कि ये बात उसी रसूल के साथ नहीं, जितने रसूल इससे पहले आए थे उनकी भी यही कैफियत थी, वो भी आम इंसानों जैसे इंसान थे, वो भी बाजारों में चला फिरा करते थे, वो भी इसी तरह से खाया पिया करते थे। और आगे वो बात वाजे कर दी, वजालना बादा तुम विदा दिन फितना, कहा कि अगर وہ فوق البشر قسم کے لوگ ہوتے اور قدم قدم پہ ان سے معجزات اور کرامات پر زد ہوتی تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ تم سوچ سمجھ کر اپنے اختیار ارادے سے کوئی ان کی بات مانتے یا ان کا مسئلہ اختیار کرتے. وہ تو یہ جو چیز تھی اس سے تو اپنے ہوش جو ہے وہ معروف ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات کہ عام انسانوں جیسا ایک انسان ہو اور اس کے بعد کہا یہ جائے کہ تم اس کی بات کو پرکھ کر دیکھو کہ وہ سچی ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے, ماننے کے قابل ہے یا ماننے کے قابل نہیں ہے. کہا اصل آزمائش تو انسان کے ایمان کی جہاں پہنچ کر ہوتی کہ کہنے والا عام انسانوں جیسا انسان ہو اور وہ کہے یہ کہ تم یہ نہ مجھ سے کہو کہ میں تمہیں منہ سے آگ نکال کے دکھا دوں. دیکھو تم یہ کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بات کیسی. اور کہا یہی وہ چیز ہے جو آزمائش کا باعث ان کے بن جاتی ہے. ورنہ اگر کرامت دکھا کے منوانا ہو تو وہ تو کسی کے لیے آزمائش کی بات بنتی نہیں. کہا کہ یہ ان کا عام انسانوں جیسا انسان ہونا ہی تو وہ چیز ہے کہ جہاں تمہاری عقل و فکر اور ہوش و تدبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ سمجھ سوچ کے بات مانتے ہو یا عقل کے خلاف دل کر کے ماننا چاہتے ہو کسی بات کو. وہ کہتا ہے کہ فیس اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو یوں ہی تسلیم کر لیا جائے. فیس تو اس سرٹنٹی کا نام ہے, اس یقین کا نام ہے جو کنوکشن سے حاصل ہوتی. عقل و ہوش کی بنا پر کسی چیز کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے قرآن کریم سے. اور اگر رسول فوق البشر ہو اور وہ اس قسم کے معجزے کے ساتھ تم سے بات منوائے تو وہ پھر عقل و فکر کی اسے مانی ہوئی بات تو نہیں ہوگی. کہا یہ بات ہے کہ رسولوں کو ہم عام انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے رسول جس کو وہ بھیجتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتستبدرون اتستبدرون وکان ربک بصیرا. استقامت رکھو چیز ان کی مخالفت سے دل برداشتہ مت ہو جاؤ, حوصلہ نہ ہارو, استقامت سے اپنی بات پہ جمے رہو. ان کو یہ باتیں کرنے دو, یہ کریں گے یہ کہیں گے ایسی باتیں, اس لیے کہ جس قسم کا معاشرہ تم قائم کرنا چاہتے ہو اس میں ان کی مفاد پرستیوں پر بڑی خاص زد پڑتی ہے. دولت مند طبقے کے اوپر بھی اور مدد پرست طبقے کے اوپر بھی, اس لیے یہ تو مخالفت کریں گے. کہوں پنجابی تو اتنا ڈاؤں گے ان سے دل برداشت نہ ہو جائے. جیسا میں نے عرض کیا تھا سب سے سخت ترین پتھر جو مخالفت کا آتا ہے وہ استہزاء کا آتا ہے, مذاق اڑانا, تمسخر اڑانا. دلیل کا جواب تو دیا جا سکتا ہے لیکن تمسخر اور استہزاء تذلیل انسانیت کی یہ تو بڑی بڑا ہی بازاری انداز ہوتا ہے. رسول اس سطح کے اوپر نہیں اتر سکتا, وہ تو اخلاق انسانیت کے بلند ترین معیار پر ہوتا ہے. لیکن دلیل کا جواب جب مذاق اڑانے اور استہزاء کے انداز میں دیا جائے تو بہت ہی حوصلہ فرساتی وہ بات ہوتی ہے. وکانہ ربوں کا بصیرہ کوئی بات نہیں, خدا کا قانون متاثات عمل ہر کس کو دیکھ رہا ہے, بس تم حوصلہ نہ ہارو. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. کہا یہ بھی ان کی طرف سے ایک مطالبہ آتا ہے. رسول کہتا ہے کہ میری طرف فرشتہ وہی لاتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے اوپر فرشتہ کیا نہیں نازل ہو. اور اگلی بات یہ نرى ربنا, ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ. آپ غور کیجئے قرآن نے اس کا جواب جو ہے خالص نفسیاتی طریقے سے دی. یہ ہے ہی ایک سائیکولوجیکل مرض ہے جو اس قسم کی باتیں کراتی ہیں. آپ خود اپنے دل میں محسوس کر لیں گے کہ بات کیا وہ کہتا ہے. یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ یہ بات کر, ہمارے ساتھ خدا کیوں نہیں بات کرتا. آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ خدا کیوں نہیں بات کرتا, ہم پہ کیوں نہیں ملائکہ اترتے. یعنی خود تکبر نفس ہے نا اس کے اندر, یعنی خود بڑا بن رہے ہیں یہ, ہمارے ساتھ کیوں نہیں یہ بات ہوتی؟ اور قرآن جواب ہی اتنا دیتا ہے, لقد استكبروا في انفسهم, بہت بڑا بنتے ہیں. یعنی بات اس کی نہیں یہ کرتے کہ جو کچھ رسول کہتا ہے وہ کیسے, وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی بڑائی اس میں ہے کہ یہ کہتا ہے مجھ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خدا مجھے پیغام بھیجتا ہے, کہتا ہے ہم پہ یہ کچھ کیوں نہیں ہوتا. لقد استكبروا في انفسهم واتوا خطوبا طويلا, اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سرپسلس تیار کیے ہوئے ہیں. اگر دل سے اس خیال کو نکال دیں, اسی سطح پہ آ جائیں جس سطح پہ رسول کہتا ہے کہ میں ہوں, عام بشری سے سطح, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس سے غور و فکر کریں, تو یہ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب دل میں یہ تکبر ہو کہ ہے ہم میں سے ہی یہ کل کا ایک ٹھوکرا معاذ اللہ, ایک غریب کا لڑکا, ایک یتیم کا بچہ ہمارے ساتھ یہاں بکریاں چلایا کرتا تھا, آج یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں, خدا ہماری طرف پیغام بھیج رہا ہے, ہماری طرف کیوں نہیں بھیج رہا وہ پیغام؟ کہا یہ ہے ان کی سرکشی کی وجہ, اور انہی کے انداز کے مطابق کہا, یہ کہتے ہیں ہم پہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے, بات ان کے انداز کا ہے. یوم یرون الملائکہ لا بشرا یوم اذن للمجرمین یقولون ہجرا ماجورا, تو کہا کہ جس دن ان کے تصور کے مطابق کہیں فرشتے نظر آ گئے چیزیں مار کے بھاگ جائیں گے. یاد رکھیے قرآن کریم نے یہ واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ ملائکہ انسانوں کو نظر نہیں آیا کرتے, اس لیے کہ وہ محسوس اور مرئی پیکر نہیں ہیں, ویزیبل چیزیں نہیں ہیں, مادی نہیں ہیں, میٹیریل نہیں. عام انسان تو ایک طرف رہا, ایک طرف رہے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبار. قرآن کریم میں ہے کہ بدر کے میدان میں جماعت مومنین کے لیے ملائکہ بھی نازل ہوئی, اس نے وہی بتا دیا کہ مقصد ان سے یہ تھا کہ وہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرے. گویا یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی. میں اس وقت اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر یہ ملائکہ کا نزول کیسے تھا اور وہ اس قسم کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی تھی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے وہی یہی واضح کر دیا, وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا, خدا نے اس قسم کے لشکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. 9/26 میں بھی ہے, 9/40 میں بھی ہے, دیگر مقامات میں بھی یہ ہے. تو گویا ملائکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار یہاں مخاطب ہیں, یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا تھا انہیں, ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو گویا یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے. بات میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں دیکھ نہیں کوئی سکتا. جب رسول اور اس کے صحابہ کبار جو ہے ان کے متعلق قرآن نے کہہ دیا, خدا نے کہہ دیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے, تو کعبہ دوسرا کہہ رہا تھا, دوسرے انسان کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں؟ میں جیسا کہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں وہ 65 کی جنگ میں افسانے مشہور ہوئے تھے نا, کہ وہ سفید گھوڑیوں والے اور سبز اماموں والے اور وہ آئے ہوئے تھے اور وہاں دیکھا گیا, اور راوی کے پل پہ وہ بم دے کے وہ ہوائی جہاز سے بم گرتا تھا ان کی طرف, وہ اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیتے تھے, اور اس جنگ میں اتنے آئے ہوئے تھے اور ہم نے یہاں دیکھا, اور فلاں حضرت صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں 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 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جنگ میں مدد کے لیے, فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے. تو میں کیا یہ رہا تھا, اس زمانے میں میں نے یہ لکھا تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی تکلیف کا سامان, اس کی نصرت, جس کی رفاقت یہ الگ چیز ہے. حق کی خاطر اٹھنے والے کے ساتھ حق کی تائید ہوتی ہے. لیکن یہ چیز کے آسمان سے جو فرشتے اترتے تھے انہیں عام انسان دیکھتے تھے, یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف. قرآن تو رسول اور اس کے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہوئے تو تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے, تو ان کی طرف نازل شدہ فرشتوں کو وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے, اور ہم راوی کے کنارے ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے. یہ افسانے تھے. قرآن نے خود کہا ہے جو ملائکہ کو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی, وہ مادی کیفیت نہیں ہوتے. یہاں یہ کہا ہے کہ جس دن تم کہتے ہو نا کہ ملائکہ ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوتے, ہم کیوں نہیں ان کو دیکھتے, کہا کہ تمہارا تصور یہ ہے نا کہ موت کے وقت فرشتے آیا کرتے ہیں. موت کے وقت جو فرشتے تم سے کہتے ہو آیا کرتے ہیں, آج تم یہ خود کہہ رہے ہو کہ ہماری طرف کیوں نہیں آتے ہو, جب تمہاری طرف تمہارے تصور کے مطابق آتے ہیں تو اس وقت جان کیوں نکل رہی ہوتی ہے, اس وقت تمہاری وہ یقولون اجرا معذورا, اس وقت تم بھی تمہارے حوالی موالی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ اللہ موت کے فرشتے کسی وقت کچھ وقت کے لیے تو دور ہو گئے ہٹ گئے, اس وقت تو پہاڑی کا چیز یہ ہے, اور آج یہ کہہ رہے ہو کہ سب فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے. سمجھتے تو بات کر یہی اندازہ لگائیے نا کس طرح سے قرآن اس قسم کے بہلا کی باتوں کو پاٹتا کیسے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. بات بابا فرشتوں کے آنے اور نہ آنے کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ تم نے کام کس پہ کس قسم کے کیے. ہمارے سامنے تمہارے کام ہوتے ہیں, اور ہمارے قانون مقافات کی روح سے ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. وہ نتائج ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں, اور یہ اعمال جو تم جیسے لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کی تو کیفیت یہ ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے کئی مقامات میں کہا ہے ان قوموں کے ان افراد کے اعمال کے جنہیں وہ یکسر کافر یا مشرک کہہ کر پکارتا ہے انہیں تو چھوڑیے, ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں اپنی دانش میں کہ ہم بڑے اچھے کام نیکی کے کر رہے ہیں, اور وہ اپنی دانش میں اپنے ہی تصور کے مطابق اسے نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ خدا کی وحی کے معیار کے مطابق نیکی کے کام نہیں ہے تو ان کا بھی کوئی نیک نتیجہ نہیں نکل سکتا. سوال یہ نہیں کہ تم اپنی دانش میں کس کام کو اچھا کام سمجھ رہے ہو. اس طرح تو دنیا کے ہر اہل مذہب سے پوچھئے, نہایت دیانتداری سے وہ اپنے ان باطل کے اعتقادات اور مصالح اور اعمال کو بالکل اچھا نیک اور حق سمجھتے ہیں. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ صاحب وہ بڑا مخلصانہ طور پر اس کو جو صحیح سمجھتا ہے. ٹھگوں کے ہاں یہ یقیناً عقیدہ تھا ان کے ہاں کا کہ وہ گلا گھونٹ کے راہروں کو مسافروں کو مارتے تھے, ان کا مال لوٹتے تھے, اور اس کے بعد دیوی کے چرنوں میں جا کے پانچواں حصہ پیش کرتے تھے. اور یہ وہ شخص تھا, شادی نہیں ہوتی تھی کسی نوجوان کی جب تک وہ ایسا نہ کرے, اور ایسا کرنے والا جو تھا اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہوتا تھا, اور اس میں کسی منافقت کو دخل نہیں تھا, وہ نہایت خلوص دل سے ایسا مانتے تھے. ہندو جب گائے کی پوجا کرتا ہے تو وہ کسی کے دکھلاوے کی خاطر نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ جتنے قبروں پہ جا جا کے مرادے مانگتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, کسی کو دکھانے کی خاطر نہیں کرتے. ان سے دیکھیے, وہ دکھانے والے ٹھیک ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں, لیکن عوام جو وہاں جاتے ہیں نہایت خلوص نیت سے وہ جاتے ہیں. خلوص نیت تو کسی کو صحیح اور غلط ہونے کا معیار نہیں ہو سکتا. غلط اور صحیح ہونے کا معیار تو خدا کی دی ہوئی کسوٹی. نیک اور غلط کا معیار تو اس وقت رسول ہی ہو سکتا. اس کے اوپر پرکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کوئی عمل کیسا ہے. اگر یہ خدا کی دی ہوئی کسوٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل عمل خیر یا نیک کام نہیں ثابت ہوتا تو اپنی دانش میں کتنا ہی کوئی کیوں نہ کہے کہ میں تو نہایت نیک نیتی سے ایسا کرتا ہوں. یہ نیک نیتی تو ہر جگہ کسی عمل کے نیک ہونے کا معیار یا ثبوت نہیں ہو سکتا. نیک نیتی کے متعلق تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سنسیئرٹی از ناٹ آلویز اے پروف فار سینیٹی. تو اس لیے قرآن اس کو نہیں مانتا کہ تم اپنی دانش میں کیا سمجھتے تھے. کہتا ہے کہ ان کے کام اس نے تو وہاں کہا ہے لا نقیمہ لہم یوم القیامت وزنا. ان کے ان کاموں کے لیے جن کو وہ اپنی دانش میں نیک سمجھتے تھے لیکن در حقیقت وہ نیک نہیں تھے, ان کے تولنے کے لیے تو میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہاں کہا ہے کہ وہ عمل فجعلنا ہو ہبا منصورا, بکھرے ہوئے ذرے. ذرات بھی اگر کسی ایک جگہ جمع ہوں تو وہ بھی صحرا بن سکتے ہیں. کوئی شے اس سے بھی محسوس سامنے آ سکتی ہے, لیکن ذرات غبار کی شکل میں اگر بکھرے ہوئے ہوں, کیسے ان کا مثال جو ہے تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا, ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہو سکتی. منصور یہ حبان تو غبار سمجھ لیجیے. منصور کے معنی بکھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی لطیف چیز بھی ہے. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں عربوں کے ہاں تو عجیب و غریب انداز سے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نثر جو ہے نون سے ر, اس کے عام معنی جو ہے وہ بکھرنے کے ہیں. نظم کے مقابلے میں نظم کے معنی پروئی ہوئی چیز اور نثر کے معنی بکھری ہوئی چیز. لیکن وہ ایسے کچے پھل جو جھکڑ سے خود بخود گر کے ادھر ادھر گزرتے تھے ان کو بھی منصور کہتے تھے. پکا ہوا پھل تو کام کا پھل ہوتا ہے, کچا پھل جو گر کے بگڑ جائے کسی کام نہیں آتا. ان اعمال کو کہ جن کی شکلیں جو ہیں وہ تو پھل جیسی ہیں لیکن ہے وہ کچا ہی پھل اور اس طرح سے بکھر گیا ہوا ہے وہ کسی کام نہیں آتا, ایسی عمدہ مثال ہے اس کی. بکھرے ہوئے کچے پھل یوں ہی گر گئے ہوئے یوں ہی. اب اس میں آپ تنظیم میں مثال میں دیکھیے کہ شکل اس پھل کی پھل جیسی ہوتی ہے, کام کسی نہیں آتا, عوام منصور. لہذا یہ چیز عزیزان من بڑی ضروری ہے. یہ نہیں کہ کسی کام کو جسے ہم اپنی دانش میں اچھا سمجھتے ہیں وہ پھر واقعہ اچھا ہو. دنیا میں یہ مسئلہ خیر اور شر کا, گڈ اینڈ ایول کا بڑا اہم مسئلہ ہے. یہی دھوکا کھاتا ہے انسان. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے, دنیا کی کثیر آبادی غلط راستوں پہ چلتی ہے اور ان میں کثیر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہایت دیانتداری سے, خلوص نیتی سے, ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام. یہ بات ہے یونان کے حکما سے لے کر 2500 سال پہلے سے آج تک یہ فلسفہ ایتھکس کا جو ہے, گڈ اینڈ ایول کا, آج تک کسی متعین نتیجے کے اوپر یہ فلسفر نہیں پہنچ سکے. کتنی اتنی موٹی کتابیں ان کی ہیں اسی ایشو کے اوپر, دی تھیوری آف گڈ اینڈ ایول. متعین طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ گڈ کسے کہتے ہیں, ایول ہوتا کیا, شر اور خیر میں تمیز کس طرح کی ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے. مذاہب کے معاملے میں میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے, عام مذاہب میں آپ دیکھیے نہایت نیک نیتی سے وہ اپنے مسلک کو, اپنے اعمال کو بالکل صحیح برس اور حق سمجھتے ہیں. قرآن ان کا ابطال کرتا ہے, غلط ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے آ کے یہ کہا کہ یہ بات انسانوں کے ذہن کی فیصلہ کرنے کی نہیں ہے, اس کے لیے آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, خارجی ایک معیار ہونا چاہیے جو انسانوں کے ذہنوں کا اور اس کی فکر کا تراشیدہ نہ ہو. اور ایسا معیار تو جب انسانوں سے باہر خارجی ہے یا آبجیکٹو آپ کہیں گے وہ تو خدا کی طرف سے دیا ہوا ہی ہو سکتا, یعنی انسانوں سے اوپر. اور یہی چیز ہے جسے وہی کہتے ہیں آبجیکٹو سٹینڈرڈ, ایک خارجی معیار جو کسی انسان کے ذہن کا تراشیدہ نہ ہو. وہی تو یہ ضرورت ہے. خدا کے ماننے کے معنی صرف یہ ہیں. کہ ہم اپنے کاموں کے لیے خیر اور شر کے لیے، نیک اور بد کے لیے، گڈ اینڈ ایول کے لیے ایک خارجی معیار ہونا چاہیے، آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. یہ ان کی ٹرم ہے، فلاسفر کی بھی اور سائیکالوجسٹ کی بھی، سبجیکٹو جو خود انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ ہو، اور آبجیکٹو جو خارج سے ملا. یہ جتنی ڈسکشن ان لوگوں نے خود گڈ اینڈ ایول کی ہے، اس میں آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے کہ اس کے لیے کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، خارجی معیار ہونا چاہیے، ورنہ انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ یا وضع کردہ یا پیدا کردہ معیار وہ تو ان میں اختلاف ہوتا چلا جائے، کبھی ایک نقطے پہ نہیں پہنچ سکے گی فکر انسانی اس باب میں. اور یہ ہے مقام جہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں خدا کے ماننے کی ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی دانست میں جو تم لوگ اچھا کام، ثواب کا کام سمجھتے ہو، ان میں سے تو وہ کام ہے کہ جو خدا کے میزان میں جب آتے ہیں ان کے لیے یا تو میزان ہی کھڑی نہیں کی جاتی، حدم منصورہ ہوتے، بکھرے ہوئے ذرے، کچے پھل گرے ہوئے، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتی. اس کے مطابق خدا کے پیمانے اور خدا کے معیار کے مطابق پرکھ کے دیکھو اپنے کاموں کو. اور یہی چیز عزیزان من، مذہب کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں وہاں یہ خلوص نیت جسے آپ کہتے ہیں، حسن نیت جسے آپ کہتے ہیں، بہت بڑے فریب اور دھوکے کا موجب بن جاتی ہے. وہاں تو ڈولا منہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے بس اسی کو ہی آپ تیار قرار دیتے ہیں. سوال ہوتے چلے آنے کا نہیں ہے، غلط بھی تو ہوتا چلا آ رہا ہوتا. باقی مذاہب کے ہاں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل پرست ہے، یہ غلط ہے، ان کے ہاں تو آپ سے بھی زیادہ عرصے سے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ کا یا ہمارا مذہب اسلام جو ہے دین، یہ تو سب سے لیٹسٹ ہے. اگر یہی پیمانہ ہو، اگر یہی معیار ہو تو جو ہوتا چلا آ رہا ہے، زمانہ قدیم سے متواتر چلا آ رہا ہے، ان کے ہاں تو یہ معیار آپ کے معیار سے زیادہ لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہوتا. اس دلیل کے مطابق ان کو ہم کیوں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ باطل؟ یہ سند کوئی نہیں، یہ دلیل کوئی نہیں، یہ معیار کوئی نہیں. معیار صرف خدا کا دیا ہوا معیار ہے، خواہ وہ متواتر اطلاق سے چلا آ رہا ہو یا آج کسی کے ذہن کا پیدا کردہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. اسے پرکھ کے دیکھ لیجیے خدا کے کسوٹی کی، خدا کی عطا کردہ کسوٹی کے اوپر، وہ جو اسے سونا کہہ دے وہ سونا ہے، جسے وہ پیتل کہے وہ پیتل ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال نتیجہ کیا پیدا کریں گے. اس کے مقابلے میں پھر وہ آئے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. اس کے مقابلے میں اہل جنت ہے، یہاں دو لفظ آئے، خیر مستقر، جن کا مستقر نہایت، میں نے ابھی خیر اور شر کہا تھا، وہ یہ کہتا اہل جنت وہ ہیں کہ جن کے اعمال، جن کے کام خدا کی دی ہوئی کسوٹی پر سچے ثابت ہوئے، ان کا مستقر خیر. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں عزیزان ایمان، الفاظ جو قرآن نے عربی مبین پہ استعمال کیے، لیکن اس کے انتخاب میں بھی یہ اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر وہ اتنے اتنے اہم مسائل کو حل کر دیتا ہے. قرآن فکر انسانی بڑی بڑی ذخیم جلدوں میں بھی محسن نہیں کرتا. مستقر عام ترجمہ اس کا ہم ٹھکانہ کر دیتے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آخری منزل، آخری مقام، مستقر کے یہی معنی ہمارے یہاں. یہ بات عام طور قرآن تو بہت بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے. گانے میں مستقر کہتے ہیں ایسی چیز جو حرکت میں چلی آ رہی ہے اور کسی مقام پہ آن کے رک جائے، یعنی وہ شہر جو شروع سے ہی ایک مقام پہ ٹھہری ہوئی ہو، جمی ہوئی ہو پتھر کی طرح، اس مقام کو پتھر کی، اس مقام کو مستقر نہیں کہتے. کوئی چیز جو رواں دواں چلی آ رہی ہو، پانی چلا آ رہا ہے کسی مقام پہ ٹھہر گیا، وہاں تو وہ کہیں گے اس کو مستقر پانی پہ. رواں دواں چلے آنے والی چیز جو ہے وہ کہیں آگے رک جائے، ٹھہر جائے، وہ ہے مستقر. دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، چھ 2/99 6/99 وَالَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. پہلی بات تو یہ کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے آگے بڑھایا, پیدا کیا نہیں, انشاء, اور اس کے بعد تمہارے لیے مستقر ہے اور مستودع. کہا کہ یہ بات تو ہے تو بڑی نکھار ادھار پہ کی گئی, لیکن سمجھ میں ان کے ہی آئے گی جو غور و فکر سے کام لے. میں نفس واحدہ کی بات تو یہاں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مستقر اور مستودع لفظ تو دو ہیں, عربی زبان کے ہیں, مادہ ان کا ہمیں پتا ہے, کافر بھی ہے. تو پھر یہ اس میں غور و تفکر کیا ہے جس کے لیے بتایا, اور یہ تو بڑے گہرے غور و فکر کی بات ہے. اور غور و فکر کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ انفس اور آفاق میں جوں جوں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی. قرآن کے حق ہونے کے لیے وہ ثبوت اور دلیل بنتی چلی جائیں گی. تو غور و فکر یہ ہے کہ انفرس اور آفاق میں یہ جو تھے وہ خدا نے اپنی نشانیاں کہا ہے. کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے, جس انداز سے یہ کائنات چل رہی ہے, خود انسانی نفسیات جو سائیکو ہے, سائیکالوجی ہے, اس میں تغیرات ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جوں جوں یہ سمجھ میں آنے شروع ہوں گے تمہارے, قرآن کے حقائق بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے. یہ ہے غور و فکر جو وہ کہتا ہے. تو مستقر اور مستودع کے اندر کون سی چیز ہے جس پہ غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ پہلے تو شاید نہ آ سکتی. اگر یہ ہمارے ہاں بہت پہلے اس قسم کے مفکر گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ غور کیا تھا, لیکن ہمارے دور میں یہ بات بڑی واضح ہوئی, وہ ہے انسانی تخلیق یا کائنات میں مختلف چیزیں جو جاندار بھی ہیں ان کی تخلیق کا سلسلہ. یہ جسے تھیوری آف ایولیوشن آپ کہتے ہیں, نظریہ ارتقاء جسے کہتے ہیں, عام تصور تو یہی ہے نا. اور مذاہب میں, سب مذاہب میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ جس طرح خدا نے ایک بیٹی کا پتلا بنایا, آدم بنایا, اس میں سے پچھلی تھیوری حضرت پیدا کی, اس میں سے انسان آگے. پھر وہ ایک بڑائی کی ضرورت تھی نا, پہلی مشکل تو وہی تھی, یہ مشکل حل کی, آگے یہ چل پڑا سلسلہ. باقی یہ چیزیں بھی باہر کائنات کی, جتنے یہ جانور مویشی یہ وہ ہیں, سارے اسی طرح کی اس طرح سے بنے ہوئے موجود ہیں. ذہن انسانی یہیں پہنچ سکتا تھا, لیکن آج کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں. زندگی کی ابتدا ایک درسنما حیات سے ہوئی تھی, وہ یونیورسل سیل اس کو کہتے ہیں, یونیورسل سیل, ایک درسنما واحد جس کے اندر یہ دونوں خصوصیات تھیں الگ ہو کے نر اور مادہ بننے کی. بہرحال ارتقاء کی تھیوری یا نظریہ جو ہے اس کی تفصیل میں جانے کا تو یہ وقت نہیں ہے میرے پاس. ساری تھیوری ان کی ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں, یہ زندگی کی مختلف سائیکل جنہیں وہ کہتے ہیں لائف کے یا زندگی کے متعلق, سائنس اب تک نہیں بتا سکی کہ ابتدا اس کی ہوئی کس طرح سے, بتا ہی نہیں سکے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس میں خدائی اختیار آتا ہے. زندگی آگے بڑھ کے انہوں نے مختلف پیکر پیسے اختیار کیے. یہ جرسومے جو مائک خوردبین سے نظر آتے ہیں, اس کے بعد یہ کیلے مکوڑے, رینگنے والے, دو پاؤں پہ چلنے والے, چار پاؤں پہ چلنے والے, اس قسم کے جانور, یہ گوریلا قسم کے چمپیر وغیرہ, ملتے جلتے ہوئے انسان سے شکل و صورت میں, اور پھر انسان. زندگی مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی اس فیکٹر انسانی میں آئی, اور اس کے لیے ان کی دھیری میں یہ ہے کہ ہر جنس یا ہر سپیسی ایک مقام پہ آ کے رکتی ہے, وہاں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس درجے سے, اس منزل سے جس میں وہ ہے, ان سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل اسے بنا دیتی, اور یہ صلاحیتیں اس کو اگلی منزل میں پہنچا دیتی. پھر وہ وہاں رکتی ہے, ٹھہرتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ان صلاحیتوں لے کے اگلی منزل میں جاتی ہے. مستقر کے معنی ہوتے ہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا, کوئی رواں دواں چیز کسی منزل میں آ کے ٹھہرے, اور مستودع کے معنی ہوتے ہیں وہاں سے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے. یہ ضلع کرنا آپ جانتے ہیں, ودیت کے معنی ہوتا ہے نا, کسی کے سپرد کر دینا کسی کے معنی. الفاظ دو عزیزان من, اور آپ سمجھے جو اس نے کہا تھا کہ بابا غور و فکر سے بات سمجھ میں آئے گی جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ بات آج یور کا سائنٹسٹ وجد میں آ جائے گا دو لفظ جب اس کے سامنے آئیں گے کہ کیا کہہ گیا 1400 سال کے اس طریقے. اللہ انشاءکم من نفس واحدہ, نفس واحدہ وہ جو پہلا سیل ہے یونیورسل سیل, اس سے زندگی انشاکم زندگی پیدا کی نہیں قرآن کہتا, اس سے آگے نشو نما دے کر آگے بڑھایا اس سے, اور بڑھنے کی صورت یہ نہیں تھی کہ جب جب قبر کہہ کر میں یوں پہنچ گیا پھر یوں آ گیا پھر یوں آ گیا, نہ بڑھتا گیا ایک منزل میں استقرار اس کو ہوا, رکا ٹھہرا تو اس کا مستقر بنا. مستقل طور پہ ٹھہرنے کا مقام نہیں یاد رکھیے, رکنے کا مقام. اور اس کے بعد اس مقام کے جو جن کے یہ رہنے والے یا اس مقام کے جو ذمہ دار سے مستعد ہو, انہوں نے اس امانت کو آگے کسی کو سپرد کر دی. مستقروں و مستعدوں, مستقر کے یہ معنی تو قرآن نے خود واضح, میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ عزیز علی مان تو لفظ آئے دیکھیے کہ اس کے معنی میں خود کیا وہ کس طرح وضاحت کرتا ہوں معنی کی. وہ یہ کہتا ہے زمین کے متعلق, ہاں یہی ولکم فی الارض مستقر و متاع الیہ. کتنا اہم بڑا مسئلہ ہے جو حل کر گیا ایک لفظ. ہمارے یہاں کا یہ مادی نظریہ حیات, قدی نظریہ حیات, سیکولر نظریہ حیات, وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسانی شکل میں تو زندگی آئی اور یہ اس کا آخری مقام, بس یہاں پھر ختم ہو جائے گا. یہ موت آئی اور موت کے بعد انسان ختم ہوا, بس یہ آخری منزل ہے اس کی, آگے کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ولکم لکم فی الارض مستقر, نہیں بابا آخری منزل نہیں ہے, یہ تو مستقر ہے پھر, اور مستقر کر کے لیے ابدی طور پہ مستقر ہے الہین ایک مدت تک کے لیے. تو مستقر وہ جائے قرار ہوئی جو ایک مدت تک کے لیے ہوتی ہے, فائنل سٹیج نہیں ہوتا, آخری ٹھہرنے کا مقام نہیں ہوتا مستقر. اور اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کی روح سے نظر حیات کہ اس یہ عرضی زندگی آخری مقام نہیں ہے انسانی زندگی کا, یہ تو مستقر ہے, اس نے آگے چلنا ہے. لفظ مستقر یہ بتا رہا ہے, معاف رکھیے گا اثر ہے میرے گلے پہ. آج جو قرآن زور دیتا ہے کہ عربی مبین نے ہم نے اسے نازل کیا, بابا عربی مبین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, پھر یہ دیکھیے کہ یہ اپنے معنی کس طرح واضح کرتا ہے. تو مستقرون و متاعون الہین, یعنی یہ جو حیات ہے تسلسل حیات آگے جانا زندگی کا, ایک لفظ میں وہ یہ بات کہہ گیا, اور مستقرون و مستعدون کے دو لفظ استعمال کیے تو نظریہ ارتقاء کی تمام کڑیاں گنا گیا. اور ان کے ہاں پھر یہ چیز بھی آئی ہے کہ بعض ایسی نو ہوتی ہے, سپیشیز کو کہتے ہیں نو جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, وہ بعض ایسی نو ہوتی ہیں ان کو زیادہ عرصہ ٹھہرنا پڑتا ہے, بعض ایسی ہوتی ہیں وہ تھوڑے عرصے میں ہی وہ صلاحیت حاصل کر لیتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں. یہ بھی ان کے ہاں کی چیز ہے. سنیے اصحاب الجنہ تو یوم ایسن خیر مستقر و احسن مقیلا, کہتا ہے کہ ان کے لیے مستقر بھی بڑا خیر ہے, بہت اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ, اور مستقر ہی نہیں یہ مقیل احسن. مقیل کیا ہے؟ یہ دوپہر کو جو یوں ہی ذرا سا وہ آدمی وہ کمر سیدھی کرتا ہے نا, تھوڑا سا جھونکا جسے کلیجہ کہتے ہیں, ذرا سیدھا, وہ مستقر سے بہت چھوٹا عرصہ ہوتا ہے استراحت کا, اسے مقیل کہا. کہا کہ
مستقر ان کا خیر ہوگا اور مستقر کے بعد میں تو یہ صلاحیت ہوگی کہ بس اتنا ہی خیر نہ ہوگا جیسا دوپہر کو ذرا تھوڑا سا پنکھا لگا لینا آدمی عزیز آنے من اور باب فکر و نظر ہی یہ بات سمجھ سکے گے کہ قرآن کیا کہتا چلا جا رہا ہے. ارتقائی منازل گنا رہا ہے, منازل کے دو درجے گنا رہا ہے. مستقر کہہ کہ اس کی فائنل سٹیج نہیں کہتا, جائے قرار کہتا ہے. جائے قرار میں یہ کہتا ہے کہ بعض کے لیے تو ذرا زیادہ لمبا عرصہ ہوگا اور بعض تو ایسا ہی ہوگا جیسے یوں ہی دوپہر کو کوئی آدمی ذرا سی آنکھ جھپکنے کے لیے ٹھہر جائے یا رک جائے یا استراحت کر لے اور اس کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے. کیا اس وقت ہوگا؟ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. یہ ہے لیکن ایک بات سوچنے کی عزیزا نے من کہ اگر ہر جگہ یہی چیز ہو کہ قرب قیامت میں جب یہ چیز کچھ نہیں رہے گی اس وقت آسمان جھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی, آسمان گر جائے گا, ہم آپ جو ہیں ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس بات وہ ہو جائے گا اس وقت ہو جائے گا, اور جو اس وقت موجود ہوں گے ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ تو بجٹ گرد سے کر سے نیلو بڑی نہ انجن کو مارن نہ انجینئری نہ زمین رہے گی نہ زمین پہ رہنے والے رہیں گے. یہ واقعات بھی جو ہیں اگر یہ اسی طرح سے ہی ہیں بہرحال بیان کیے گئے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آنے والے واقعات کا تو ذکر ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے, تو اتنا یہ ٹھیک ہے کہ اس زمین کی زندگی میں مستقر ہے ہمارے لیے, آگے چلتی ہے زندگی, یہ ہے ہدایت ہماری. یہ زمین ہی ایک دن نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نہیں رہے گی. زمین میں رہنے والوں کے متعلق تو خدا نے کہہ دیا کہ یہ تو ختم نہیں ہو جائیں گے زمین کے ختم ہونے کے ساتھ, وہ تو اس وقت کے والے بھی آگے چلیں گے. تو اس لیے ہر مقام پہ ان کے معنی یہی نہیں ہے. یوم تشقق السماء بالغمام یہ تو کہا جاتا ہے یہاں ترجمہ اس کے, جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا. کیا چیز آپ کے سمجھ میں یہ ہے؟ ونزل الملائكة تنزيلا, فرشتے اتارے جائیں گے, آہستہ آہستہ تنزیل ان کی ہوگی. ٹھیک ہے یہ بھی ہوگا قرب قیامت میں, تو دوس دور میں لوگ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے. اگر قرآن نے یہی بات کہی ہے تو ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. جب ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے, اس نے ختم ہونا ہے ایک دن, تو ٹھیک ہے. آج ہمارے لیے اس میں یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ یہ باطل کے نظام کی جگہ جب حق کا نظام قائم ہوگا جسے وہ الجنہ کہتا ہے, اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ انشقاق پڑھنا جو ہے اس کے معنی یہ ٹھیک ہے, پھٹ پڑنا. اشق تو عرب طلوع سحر کو بھی کہا کر, کتنی بڑی چیز ہے زندگی کی شب تاریخ سحر کرنا سکا, اقبال کہتا ہے دور حاضر کے انسان کی, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ. اور قرآن نے جہاں یہ کہا ان انزلنا فی لیلۃ القدر, آخر میں کہا ہے نا یہ حتی مطلع الفجر, وہ کیا چیز ہے؟ فجر اور انشقاق تو ایک ہی بات, تاریکیوں کا پھٹ پڑنا اور اس میں سے نورانیت کو جلوہ بار ہو جانا, جسے قرآن نے کہا ہے واشرہ قتل اور بنور رب. اس دور میں یہ زمین اپنے پرورش دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس عرض کی بات ہو رہی ہے, اس زمین کی بات ہو رہی ہے. یہاں یہ کیفیت ہو جائے گی, جہاں تاریکیاں تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں, جب نظام خداوندی قائم ہوگا تو نورانیت نورانیت کیا ہوگی. سما جو ہے یہ کائنات کی قوانین ہیں, اقدار خداوندی ہیں, خارج سے جو آتے ہیں یہ ٹھیک ہے. غمام بادلوں کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہر جگہ زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرنے کے لیے ہمیشہ آسمان کے بادلوں کو اور نی کی تشبیح دی ہے. اقدار خداوندی کی روح سے حیات تازہ اور حیات نو عطا کرنے والے سامان و اسباب جب یہ غلط نظام کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی, ایک طلوع سحر ہوگا, نئے نظام کی نورانیت جو ہے پھیل جائے گی دنیا میں. یہ اقدار خداوندی, یہ تمام آسائشوں راحت سامانیوں کے ساتھ اس زمین کے اوپر نازل ہوگی, اور نازل ہوگی نزل الملائکۃ تنزیلا. یہ فطرت کی قوتیں ان تمام سامان کو دے کر تنزیلا بتدری آہستہ آہستہ بتدریج آئے گی, یک وقت نہیں. یہ ये मैंने कहा था ना, बाप भी होता है अरबी जुबान के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को ये उतारी जाएंगी। ये दौर वो होगा, उस दौर की खसूसियत कुबरा क्या होगी अजीजा ने मान। अब देखिए बात समझ में आ जाती है, और अजीम चीज ऐसी अजीम चीज है, मैं समझ में नहीं आता कि बयान कैसे करूंगा, और मैं तो वही में आ जाता हूँ। उस दौर में क्या होगा, अल मुल्क यौमाइज़िन अल-हक लिर-रहमान। आपके सामने भी नुस्खे कुरान के हैं, अल्फाज तो बहरहाल आसान ही सामने आते हैं। आप कहेंगे कौन सी चीज है जिसमें कहते हो कि मैं तो वैध में आ जाता हूँ, मैं तो समझता नहीं कैसे समझाऊं। उस दौर में हक पर मबनी मुल्क के माने इकतदार और कंट्रोल हो, पूरा इकतदार और कंट्रोल जो है इसके लिए होगा, लिर-रहमान रहमान के लिए होगा। बात दो लफ्जों में तो ये है कि कवानीन खुदाबंदी जो है उसकी कार फरमाई होगी, इकतदार उन्हें हासिल होगा, हक तो इकतदार हासिल होगा, मुल्क कंट्रोल इन्हीं का हो। ठीक है, गौर तलब बात यह है कि लिर रहमान का हो कंट्रोल और इकतदार होगा हक पर मबनी, होगा किसके आदमी, बात तो खुदाई की है, ये खुदा की सिफत वहां रहमान लाया है, रहमान के हाथ में होगा। और सारी बात सामने आ जाती है अजीज रहमान निजाम खुदाबंदी, रहमान तो आपको पता है ना कि रे हे नीम इसका मादा है, इसके माने होते हैं इस अंदाज की परवरिश करना किसी की, जैसे रह में मादर में बच्चे की दिलीन की परवरिश होती है। साहब कंट्रोल या साहब कदार जिनके हाथों में भी कंट्रोल होता है, जिनके हाथों में भी कुवत यहाँ होती है, वो तो जिंदगी को जबा कर देते, वो तो गलत ढूंढते रख देते। इकतदार और इसके बाद तो मुरादिक अल्फाज कहा, इसमें खसूसियत ये होगी कि कंट्रोल और इकतदार उसके हाथ में होगा जिसका फरीजा नश्व नुमा देना है, बिला इकतदार नहीं छोड़ा जाएगा माशरे को, तो उसमें तो फौजियत और अनारकी होती है। इकतदार होगा, जरूरी है कि इकतदार हो, हक पर मबनी हो, यौमाइज़िन अल-हक। लेकिन जिनके हाथ में इकतदार है उनकी खसूसियत क्या हो, खुसूसियत रहमानियत उनकी हो, आलमगीर इंसानियत की रबूबियत और नश्व नुमा उनका फरीजा हो। और फिर यही बात नहीं है, ये फिर रहमत के मादे से या रहम के मादे और रहमत वाला रहमान जो दाया है कुरान, इसमें तो एक कदम और आगे बढ़ता है थोड़ा सा वक्त। कुरान करीम में रबूबियत के लिए नश्व नुमा के लिए रब का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है और रहीम और रहमान के लफ्ज, रहमत रब का भी आया है, रबूबियत भी है। हाँ, मकसद तो दोनों का ही नशो नुमा है, नशो नुमा देना, परवरिश कर। फर्क क्या है उसमें, आ जाइए इसके बुनियादी माने की तरफ, रहम की तरफ। रहम नादर में बच्चे की जो परवरिश होती है, तो बच्चे के किसी काम का वो सुलह या मुआवजा नहीं होता, माँ तो मुआवजा बच्चे से मांगती नहीं। मैं तो अभी रहम की बात कर रहा हूँ, बच्चों की पैदाइश के बाद भी ये जो माँ की तरफ से परवरिश आती है वो है रहमत हकीकत में, उसका एक हिस्सा होता है जो रहम के अंदर वो दुनिया की परवरिश कर। अजीजा ने मन सुनते चले जाइए, बड़े गौर से बड़ी अजीब अजीब चीजें इसमें सामने। एक तो परवरिश वो है कि परवरिश आप करें उसका जुदा गाना तशख्स इंफरादियत इंडिविजुअलिटी वो बाकी न रखे, खत्म कर दे, ये तरीका होता है। ये अजीब कायनाती सिलसिला है खुदा का मुकर्रर किया हुआ, रहम मादर के अंदर बच्चा अपना अलग अपनी अलग इंफरादियत रख रहा है, माँ अलग है और उसके अंदर बच्चा अलग है, और दोनों के दोनों यक्षा भी हैं, यक्षा नहीं कहा जाएगा उसको, दोनों के दोनों एक भी हैं। माँ को बुखार होता है उस रहम के अंदर बच्चे को बुखार हो जाता है, माँ कमजोर होती है वो कमजोर हो जाता है। बच्चे को अगर आपने कैल्शियम देना होता है तो माँ को कैल्शियम खिलाते हैं, उसमें खून की कमी होती है तो माँ को खून में ज्यादा, फैलाव की कमी होती है तो माँ को ज्यादा देती है, माँ में कमी होती है बच्चे में कमी हो जाती है, इसको आप वननेस कहें। लेकिन दोनों के अलग अलग इंफरादियत और तशख्स दोनों का अलग होता है, बच्चे की इंफरादियत को तकमील तक पहुँचाते चले जाना अपने खून जिगर से, तो एक दूसरी इंफरादियत जो है उसको मुकम्मल करते चले जाना अपनी मेहनत और कोशिश से, उसमें उसकी मेहनत और कोशिश का कोई दखल नहीं होता। ये है रहीमियत, ये है रहमानियत, सिर्फ परवरिश ही तो कोई चीज नहीं, परवरिश तो गुलामों को भी करते थे। परवरिश तो हम बैलों से भी करते हैं, अपने गधे से भी करते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर को रखा होता है उसकी भी परवरिश हम करते हैं, मासूमों की परवरिश करते हैं, मजलूमों की परवरिश करते हैं, फिरौन बनी इसराइल की परवरिश भी करता था, लेकिन उस परवरिश में करता गया था जो जब अब ना हम किसी के इंफरादियत को परखने नहीं देता था, किसी को तशख्स को परखने नहीं देता था, जुड़ा गाना तशख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझको वो परवरिश देने वाला परवरिश देता है, करता है, चारा डालता है, जुड़ा गाना तशख्स को बर्दाश्त नहीं करता, जरा सी किसी ने सरफराजी की सर काट के रख देता है, ये मां की तरफ से परवरिश, और हर परवरिश करने वाला उसका मुआवजा उससे मांगता है, जिस दिन वो मुआवजा देने के काबिल नहीं रहता। अभी हिंदू जो गाय की प्रस्तुति करते हैं, वक्त जब वो बूढ़ी हो जाती है, सूख जाती है, उनको हांक के पाकिस्तान की तरफ भेज देते हैं कि करो, यानी इंसान की तो कैफियत ही है इसके इसके सेल्फिश होने की कि अपनी माएं जिनकी पूजा भी वो करते हैं, जब वो भी दूध देने के काबिल नहीं रहती है तो पूछना देने वाले कर देंगे। और दुनिया में हर सेल्फिश इंसान यही करता है, अजीजा नेमान, जब तक कोई दूसरा इंसान उसके काम करने के काबिल रहता है उसकी परवरिश करता है, जिस दिन वो उसके काम करने के काबिल नहीं रहता वो करके रख देता है। ये माँ की परवरिश है, अजीजा नेमान, बच्चा कोई काम नहीं करता, और परवरिश की ये कैफियत है रहम के अंदर तो उसको पता नहीं होता, एहसास नहीं होता, पैदा होने के बाद तो बच्चे की कैफियत भी होती है कि उसको पता होता है कि ये बच्चा है मैं आउट हूँ। अब उस बच्चे की कैफियत ये है कि अपना खून वो दूध में तब्दील करके उसके जिस्म में उन झेलती चली जाए, इस जज्बे के मातहत कि अगर वो दूध कम पीता है तो दिखाती फिरती है डॉक्टरों हकीमों कि ये कम क्यों पी रहा है, कम क्यों, मेरे जिस्म का कम खून क्यों ले रहा है। अल्लाह, सर्दी की रातों में अगर वो कहीं बिस्तर पे पेशाब करता है तो गीली और ठंडी जगह खुद सोती है, उसको गर्म बिस्तर में लिटाती है, कोई मुआवजा नहीं उससे ये मांग रही, कोई मुआवजा नहीं उससे ये दे रही, मुआवजा देने के काबिल नहीं है वो, उसकी कैफियत ये है कि वो उसके तो बस में नहीं होता, चिमटाई जाती है अपने सीने से लगाई जाती है। मैंने कहा बस में हो तो शायद वो सीना चीर के उसको अंदर अपने यूरी, मैंने एक कहा वजीफे के तौर पर भी समझ लीजिए, ये आप देखेंगे कि हमेशा बच्चे को बाएं हाथ की तरफ रखती हैं, हालांकि दाएं हाथ होता है ज्यादा, बाएं हाथ की तरफ रखती हैं ताकि वो दिल के साथ लगा रहे, बिना किसी मुआवजे के, बिना मुआवजे के ख्याल के, परवरिश की ये कैफियत होती है, इस अंदाज से बच्चे की परवरिश होती है, और ये है वो परवरिश का अंदाज जिसे कुरान ने बार बार खुदा की रहमत कह के पुकारा है, ये अंदाज है परवरिश खुदा का। मैंने तो कहा कि माँ ये कुछ पिलाती है, खुदा का दिया हुआ ये निजाम है ना कि जो उसके खून को दूध में तब्दील कर देता है और वो इस तरह से पिलाती है, इसीलिए खुदा ने इस चीज को अपनी रहमत कहा। ये बिखरा हुआ ऐसे सफ़े अर्ज़ के ऊपर, जमीन के ऊपर इस कदर खाने यहमा साहब हमारे लिए, हमारी कौन सी कारीगरी है जिसकी बिना पे हमने ये सारा कुछ पैदा किया, दो दिन पानी में मिले इंसान खत्म हो जाता है, जान कोई बाकी नहीं रहती है, किसने पैदा किया हुआ पानी, हमारी कारीगरी का नतीजा है, ये है वो जिसे वो रहमत कहता है, ये अंदाज है परवरिश। कहिए तो एक और बात, परवरिश की बात मैंने कही ना कि माँ दूध देती है, जन्नत में आपने देखा होगा तो दूध की नहरें भी हैं और शहद की नहरें भी, मेरी बात सुनते हुए दूध की नहरें को हमने देख लिया कि माँ के चश्मे से बहती चली जाती है, ये शहद की नहरें क्या, माँ भी वही माँ है जो दूध देने के साथ एक शिरीनी भी बिखेरती चली जाए बच्चों के साथ, अगर माँ की इस मोहब्बत में शिरीनी नहीं है, सिर्फ दूध ही दूध है, तो आप देखेंगे बच्चे की वो परवरिश नहीं होगी, माँ की मुस्कुराहट, माँ की बिशासत, माँ के चेहरे की खूबसूरती, माँ की मोहब्बत, उसका इस तरह लिपटाना, ये शहद की नहरें हैं जो दूध की नहरों के साथ बहती चली जाती, जिस माँ में ये दोनों चीजें होंगी आप देखिएगा उसका बच्चा जन्नती जिंदगी के मुताबिक परवरिश पाएगा, महज दूध देने से नहीं हो सकेगा, दूध के साथ शहद के कचरे भी टपकाई है माओ, और अब तो माएं अपना दूध भी नहीं देती हैं, डब्बे का देती हैं, इनको क्या पता कि शहद के कचरे कैसे टपकाए जाते हैं, उन बच्चों से पूछिए कि जिन्होंने माँ से दूध भी लिया है और शहद भी लिया है तो उनकी फिर क्या नस्लनुमा हुई और क्या उनकी 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 इंफरादियत किस किस्म की बनी है, ये है जन्नत की परवरिश। اب دیکھا آپ نے کہ قرآن ہر مقام کے اوپر رحمت اور رحمت اور رحمت کیوں کہہ چلا جا رہا ہے؟ رحمت کی تو مثال ہی مانگے ہیں، اسے ملتی ہے، لیکن بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے وہاں باپ آتا ہے تو بیٹا یہ نہ کرنا، اس تو میں نے کہا تھا کہ ادھر نہ جانا، یہ کرو، کنٹرول شروع ہوتا ہے، اقتدار شروع ہوتا ہے، جو محبت دیے جاتی ہے یہ اس کو قاعدہ اور قانون سکھاتا ہے، یہ اس پہ کنٹرول رکھتا ہے، یہ ماں اور باپ دونوں کے توازن سے، تعامل سے، تعاون سے گھر کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ رحمت اور الملک کا امتزاج ہوتا ہے. اگر صرف وہ رحمت ہی رحمت ملتی جائے بچے کو اور یہ ساتھ نہ ہو بات تو نشو و نما ناتمام رہ جاتی ہے. وہ بچہ مدرس چائلڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، مادا لاڈلا، وہ تو بن جاتا ہے مادا لاڈلا یا مدرس چائلڈ. کیا ہوتا ہے؟ اپنی پروٹیکشن کے لیے دوسروں کا محتاج. خود پروٹیکشن تو اس سے ہوتی ہے جو باپ ساتھ کر رہا ہوتا ہے، چھوڑتا ہے اس کو چلنے کے لیے، خطرہ آتا ہے تو وہاں روکتا ہے. یہ جو کنٹرول ہے، اگر وہ رحمت ساتھ نہ ہو، خالص کنٹرول ہی کنٹرول ساتھ نہ ہو، تو فرعون کی ربوبیت تو آ جائے گی آپ کے، خدا کی نہیں آئے گی. ایک انگریز مغرب کے خلاف کروال نے انداز میں یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے بتا دو کہ فلاں قوم نے اس قسم کا خدا اپنے لیے تجویز کیا ہوا تھا، میں اس قوم کی پوری معاشرت، نفسیات، سیاست سب کچھ بتا دوں گا تمہیں. بڑی عجیب بات، فرد کی بات نہیں. جو قوم صرف مدر چائلڈ بن کے رہ جاتی ہے اپنی حفاظت، نشو و نما، پروٹیکشن کے لیے دوسروں کی محتاج، خود نہ کچھ کر کے دینا دوسروں کی محتاجی، جو قوم اس طرح سے پروان چڑھتی ہے وہ ہمیشہ محکوم رہتی، وہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی دست نظر ہوتی، وہ خدا کو بھی ماں کے تعلق میں ڈھالتی ہے. ہندوؤں کو دیکھیے، ماتا ان کے ہاں ہے، دھرتی بھی ماتا، گائے بھی ماتا، اگنی بھی ماتا، یہ ان کے ہاں ماتائیں ہیں، انہوں نے مدر لینڈ کا تصور دیا. ہمارے ہاں بھی مادر وطن کہنے لگے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کہ کیا بھکت کیا رہے ہیں، ان کے ہاں ماں کا تصور ہے. صرف نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہزار ہاں سال سے وہ قوم معصوم چلے آ رہی ہے. جو گتی والا آیا انہوں نے بدل گیا، ان میں سیلف ریلائنس، سیلف کانفیڈینس پیدا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ گائے کا دودھ دھوتے چلے جائے، سین دوسرے کے ہاتھ میں، وہ ہمیشہ یعنی نفسیاتی طور پہ وہ قوم محکوم ہوتی ہے، اس کی نفسیات محتاجی کی ہوتی ہے، سیلف کانفیڈینس کی نہیں ہوتی. جس قوم نے خالص باپ کے ہی ہو، اس نے پرورش پائی ہو، ماں کی محبت اور شیرینی نہ ملی ہو، کنٹرول، استبداد، ڈنڈا، وہ یہودیت کی قوم ہوتی. یہودیوں کے انتقام میں رحم کا جذبہ ہی نہیں. یوں اس نے شائلاپ نہیں کہہ دیا تھا ان کو شیکسپیئر نے، ہم وقت اپنے ایک پاؤنڈ گوشت کے لیے دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. جو کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو ہاں خدا کا تصور جو ہے، باپ کا تصور. یہ قرآن تھا جو آیا اور اس نے ماں اور باپ دونوں کو ملا کے خدا کی آواز کے اندر امتزاج کر دیا. الملک یوم اذن الحق للرحمن، وہ خدا کے جس کے اقتدار میں ماں کی سی محبت سنوئی ہوئی، اور یہ خدا اپنی صفات ہی نہیں بتاتا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو خدا کے نام پر یہاں کوئی نظام قائم کرے گا اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے. وہ نظام دلّہ اللہ ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا. خدا کی صفات کا عکس ہونا چاہیے اس نظام کے اندر جو خدا کے نام پہ کام کیا جائے. عزیز آن ایمان، نظام خداوندی تو قبلی نظام مصطفیٰ کی باتیں تو آپ نے سنی، کبھی سنا کہ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں خدا کی صفت ملکیت، خدا کی صفت رحمانیت، ان دونوں کا امتزاج ہوگا اس نظام کے اندر، کہ وہ اقتدار ان کا وہ ہوگا، وہ خداوندی ویلیوز کو نافذ کرنے کے لیے ہوگا، جس سے ہر فرد کی ذاتی اصطلاح نہیں، ذاتی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی. اس انداز سے کہ ماں کی سی محبت کے ساتھ وہ چیز آئے گی، بلا سلے کے وہ چیز دے گی. جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس نظام کا فریضہ ہوگا ہر فرد مملکت کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا بلا معنوں کو مشقت، ان کا فریضہ ہوگا. ان کا فریضہ ہوگا کہ جو ان کو ذمہ کام لگایا گیا ہے باپ کی طرح سے، اس کام کو یہ سر انجام دے. اس کام کے معاوضے میں نہیں ہوگی وہ پرورش، وہ پرورش بجائے خیش ذمہ داری ہوگی اس نظام کی، جیسی ماں کی محبت کی ہوتی ہے، یہ جو کام کریں گے اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں ان کو روٹی ملے گی، بلکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، وہ تو ملے گی ماں کی طرح سے، رحمانیت کی طرح سے ہر ایک کو ملے گی، محبت کے ساتھ ملے گی، دودھ اور شہد کی ملاوٹ سے ملے گی، اور یہ جو کچھ کرے گا وہ کسی کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں کرے گا۔ قرآن نے اسی لیے اس چیز کو، پھر وہ بات اور آ گئی سامنے، ایک چیز ہوتی ہے ڈیوٹی، وہ تو فریضہ ہوتا ہے جو اوپر سے کسی کے اوپر امپوز کیا جائے، یہ کرنا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے ریسپانسیبلٹی۔ یہ لفظ ریسپانسیبلٹی انگریزی جاننے والے جانتے ہوں گے، ریسپانس تو آپ جانتے ہیں، ریسپونڈ کرنا، لبیک کہنا خود کسی کام کے مطابق، یہ جو قرآن نے لبیک سکھایا ہے ہمیں، یہ ریسپونس کرنے کی بات ہے، تو کوئی کام جو سامنے ہو کرنے کا، خود اس کے لیے لبیک کہو کہ ہم کریں گے اس کام کو۔ ڈیوٹی کے طور پہ کسی کام کو کرنا اور لبیک کہہ کے کسی کام کو کرنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب اس نظام میں وہ کہہ یہ رہا ہے کہ افراد کی پرورش اور اس کی انسانیت کی نشو و نما تو یوں ہوگی جیسے ماں کرتی ہے بچے کی پرورش اور نشو و نما، بغیر معاوضے کے، تصور کے، محبت کے ساتھ، شیرینی کے ساتھ، اور افراد جو کام کریں گے وہ اس کو بیگار ڈیوٹی یہ سمجھ کے نہیں کریں گے، بلکہ وہ ان کے قلب کا تقاضا ہوگا کہ یہ کام ہم نے کرنا، حکومت پر جائیں گے اس تقاضے کی طرف یہ کچھ کرنا، اور یہ جب یہ کچھ کریں گے تو اس کے لیے صلہ کیا ہوگا، وہ جو ماں کو صلہ ملا کرتا ہے بچے سے، آپ کو پتا ماں کو صلہ ملا کرتا ہے، بچے کا ہلکا سا تبسم اور مسکراہٹ ماں کی ساری قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے۔ ابھی بانے میں یقین مانیے، مجھے پتا نہیں کسی اور وجہ میں ہے یہ بات نہیں، بچے کی مسکراہٹ اس سے حسین شاید دنیا میں کوئی نہیں، اور اگر سوتے میں بچہ مسکرائے، میری بہنوں اور بیٹیوں بتاؤ، اس سے بھی حسین تر چیز دنیا میں کوئی ہوتی؟ ماں کی طرف سے شیرینی، بچے کی طرف سے مسکراہٹ، باپ کی طرف سے اس لیے کنٹرول کے کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، یہ اس لیے لبیک کہہ رہا ہے اس کے اوپر، تو یہ نہیں کہ تھانے دار کا ڈنڈا ہے، یہ اس کے اندر کی آواز ہو جاتی ہے اس حفاظت میں۔ یہ ہے عزیزان من اس نظام کی خصوصیت جس کے اندر کہا قرآن نے کہ فرشتے ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، اس نے الملک یوم اذن الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہوگی اس قسم کے نظام کی، آپ سوچ لیجئے کہ ان کے اوپر وہ دور پھر کس قدر خسرت کا دور۔ حضیران من، ہم سورہ الفرقان کی آیت 26 کو آگے 27 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ایک اعلان ضروری ہے، ربنا اغفر لنا انك انت السميع العليم۔